افغان صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان، ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں میں پہلا مباحثہ، پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کا نیا ریکارڈ، لال مسجد ایک اور تنازع کا مرکز، اور کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کے سیمی فائنل کھیلنے کے امکانات روشن۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام جہان رنگ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیریلڈ گل۔ سامعین، میں نے آج کے موضوعات آپ کو پڑھ کر سنائے اور ان پر ہم مختلف شعبوں کے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے گفتگو کریں گے اور اہم خبروں کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی میڈیا میں آج کی ٹاپ سٹوری ہے افغان صدر کا دورہ پاکستان۔ اشرف غنی تیسری بار پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کے دور میں ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کر لی ہے۔ اس بارے میں گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر اور افغان صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل کو۔ آپ کا دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلا سوال آپ سے کروں گا۔ بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور افغان طالبان کا مکالمہ اور افغان امن عمل اب حتمی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، تو ان حالات میں صدر اشرف غنی کے دورے کی کس قدر اہمیت ہے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک افغان صدر کے اس موقع پر پاکستان کا دورہ ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً افغانستان کے امن کے لیے ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، اور دوسری طرف پر افغان صدر کے لیے جو ان کو موقع دیا گیا ہے آئندہ مہینہ ڈیڑھ کے لیے، یہ اس کا آخری دورہ ہے۔ ایسے موقع پر اس کا دورہ کرنا، میرے خیال میں جو پہلے اس نے کچھ بس مس کیے تھے جہاں پر ماسکو میں بات چیت ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے جگہوں پر بات چیت ہوئی، جس طریقے سے طالبان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت ہوئی، اور اس طرح پاکستان میں ان کے پوزیشن اور ان کو بلائے ان سے بات چیت ہوئی، تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا اشرف غنی کی حکومت کچھ آئسولیٹ بھی ہو چکی ہے اور کچھ فرسٹریٹ بھی ہو چکی ہے۔ ان دونوں حالات میں پاکستان کا دورہ کرنا یوں لگ رہا ہے کہ آئندہ کے جو انٹرم گورنمنٹ ہے اسپیشلی اس کے لیے، اور طالبان کے سے اس قسم کی کوئی پاکستان کے ذریعے مراد لینا کہ اس کے وفد کو کسی بھی شکل میں بات چیت کے لیے اگر طالبان کو آمادہ کیا جائے، خواہ بہائنڈ دی سین ہو، ٹریک ٹو ہو، یا اس کے علاوہ ایک جرگہ بنایا جائے جس میں حکومت کے بھی نمائندے ہو، اپوزیشن کے بھی ہو، کیونکہ دو چیزیں ابھی عام ہو چکی ہیں۔ ایک تو اپوزیشن نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ جو باہر کی فوجیں ہیں، بیرونی فوجیں ادھر سے نکل جائے خارجی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، تو اب انٹرم گورنمنٹ میں ایک ایلیمنٹ رہ گیا ہے اور وہ اشرف غنی کی حکومت ہے۔ اگر وہ اس کا مطلب ایک قسم کی اگر اس میں راضی ہو جاتا ہے، تو پھر طالبان کا ان کے ساتھ بات چیت کرنا بھی میرے خیال میں آسان ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے فیسیلیٹیشن سے یہ بات ممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلے جو بلیم گیم چلائے، اور میرے خیال میں اس کا بھی کچھ ازالہ کرنا تھا، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن مزید اوپن ہوتی جا رہی ہے اور فیسیلیٹیٹر کی زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ پڑوسی ممالک میں اسپیشلی جب اشرف غنی ابھی پتہ نہیں اگلے انتخابات صدر کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اس میں یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ فیوچر کے خد و خال اور امن کے حوالے سے اس کو کانفیڈنس میں لینا بھی ضروری ہے، اور اس کی اس کی ضرورت بھی ہے پاکستان کی۔ تو میرے خیال میں اس نے جو پچھلے خدشات تھے اب لین دین سے، اس سے نکل کر پاکستان کے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے، تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی اپنا کردار افغانستان کے امن کے لیے جو کہ ضرورت ہے
مستحکم کر رہا ہے،
ادا کرنا چاہتا ہے۔
جی زبیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ زبیر صاحب، افغانستان میں صدر اشرف غنی کے دورے پر کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟ ابھی زلمے خلیلزاد امریکہ کے نمائندے کافی متحرک ہیں خطے میں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کی خواہش پر یہ دورہ کر رہے ہیں؟
جی میرے خیال میں تو یہ امریکہ کا خواہش نہیں ہے، افغان حکومت اور صدر غنی جو ہے وہ اپنے آپ خود بھی بہت زیادہ کوشش اور تلاش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ جو مذاکرات ہے پیس ڈیل ہے یہ طالبان کے ساتھ اور امریکہ اور طالبان کے درمیان اس میں دخیل ہو جائے. اور جب تک بات ہے افغانستان میں جو میجورٹی اور جو اکثریت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پیس ڈیل اور جو بھی پیس ڈیل سامنے آتا ہے جو بھی مذاکرات کا نتیجہ سامنے آتی ہے اس میں اگر افغان حکومت شامل نہ ہو, اگر صرف افغان گورنمنٹ کے جو اپوزیشن لیڈرز ہے یا سیاسی اہلکار ہے وہ شامل ہو تو وہ افغان جو قوم کو وہ قابل قبول نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی جو یہ حکومت افغانستان میں آیا ہے یہ ایک الیکشن کے ذریعے اور انتخابات کے ذریعے سامنے آیا ہے, تو اس میں جو بھی افغان حکومت شرکت کرے گی وہ افغان قوم کی نمائندگی کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے کو افغانستان میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف سے جو 29 تاریخ کو اگلا دورہ جو ہے دوحہ میں وہ شروع ہونے والا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کا, اور دوسری بات یہ آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ بہت زیادہ زور دے رہا ہے کہ اس نیگوشیشنز کا حل اور جو ایگریمنٹ ہے وہ سپٹمبر تک سامنے آ جائے, کیونکہ سپٹمبر میں افغانستان میں اگلے الیکشن پریزیڈینشل الیکشن آنے والے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت اشرف غنی جو صدر صاحب ہے وہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ افغان حکومت مذاکرات میں شامل ہو جائے, اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان ہی ایک جہت ہے جو افغان حکومت کو طالبان کے سامنے بٹھایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ اس کا افغان طالبان پر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن اس بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ہی اس کے پاس کنجی ہے اس عمل کو کامیاب بنانے کی. کیا اب یہ بات اوپن ہو گئی ہے, یہ امریکہ افغانستان کی حکومت پاکستان سب اب یہ سب پہ عیاں ہو گئی ہے یہ بات کہ پاکستان ہی ممکن بنا سکتا ہے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کسی پیش رفت کو ممکن بنا سکتا ہے؟
اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ امن کے لحاظ سے کافی قدیمی ہے. ٹھیک ہے, پہلے جیسا جتنا اثر اب تو طالبان پر نہیں ہے, اس لیے کہ طالبان اور روس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ, ایون یورپین کے ساتھ کافی ان سے ڈپلومیٹک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ مختلف ذریعے یا مختلف ڈپلومیٹک چینلز کو وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کا جو امن ہے یا پاکستان کا جو امن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ امن کے لیے نہایت ضروری ہے. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اشرف غنی کے لیے ایک پڑوسی ممالک کا ملک کا خصوصاً پاکستان کا اس لحاظ سے اس کا فیور حاصل کرنا یا اس کے ذریعے طالبان سے کچھ براعت حاصل کرنا بات چیت کے لیے یا مستقبل کے جو قد و قال ہے حکومت کے اس کے لیے انٹرم گورنمنٹ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. البتہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات رہے ہیں, اور لیکن میرے خیال میں کہ اس موقع پر وہ پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر طالبان اس بنیادی نقطے سے اس میں کچھ نرمی پیدا کر لے کہ افغان حکومت کے ایک نمائندہ ہو لیکن وہ خود کو نمائندہ ظاہر نہ کرے اور اس طریقے سے کوئی بات چیت ہو یا اس قسم کا کوئی وفد ہو یا اس قسم کے نیگوشیشن کے لیے کوئی ٹیم اگر تیار کی جائے جس میں اپوزیشن بھی شامل ہو, جس میں اتنے گروپس بھی شامل ہو, جس میں ملیشیا کے لوگ بھی ہوں اور جس میں اقوام حکومت کے لوگ بھی ہوں, تو شاید اس کے لیے کیونکہ وقت کم ہے اور اب تو اشرف غنی کی حکومت پر اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں, بجلی بھی ان کا دم ختم ہو رہا ہے,
منظر سے ہٹ جائیں گے,
تک یہ الیکشن بھی ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں, تو اس میں پاکستان پر زیادہ انہوں نے بھروسہ کیا کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے ایسے موقع پر. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے اور دونوں لحاظ سے اشرف غنی کے لیے بہت عام ہے. اور تو ظاہر ہے ایسے موقع پر پاکستان کا دورہ کرنا میرے خیال میں پاکستان اپنا کچھ نہ کچھ استعمال کر سکتا ہے اور آن بورڈ لا سکتا ہے کسی حد تک طالبان کو, لیکن ظاہر ہے کہ ان سے منوا نہیں سکتا اگر وہ ڈر جائیں.
ٹھیک ہے زبیر صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ صدر اشرف غنی ماضی میں پاکستان سے کافی شکایات کا اظہار کرتے رہے ہیں, کچھ تلخی بھی آ گئی تھی, تو کیا ان کی شکایات برقرار ہیں یا سمجھتے ہیں آپ کے وہ اس وقت اپنے مطالبات منوانے کے لیے پاکستان آئے, اپنے لیے صورتحال بہتر بنانے کے لیے آئے اور وہ تلخی دل میں رہے گی؟
جی میرے خیال میں یہ پن پوائنٹنگ کا سلسلہ جو تھا, جو شکایات تھے وہ ہم اس پر گزر چکے ہیں. اب میرے خیال میں سب حقیقت جو ہے وہ سب کو پتا ہے. اگر اب بھی افغانستان کچھ پن پوائنٹنگ کا سلسلہ جاری رکھے گا یا شکایات کا سلسلہ, میرے خیال میں وہ مفید نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ
فراموش کر دیں ان باتوں کو, بھول
جائیں, ممالک کے ساتھ جو یہ جو تعلقات ہیں اس میں بہتری آ جائے. اور اب میرے خیال میں اشرف غنی یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ تر پن پوائنٹنگ اور جو بلیم گیم ہے اس کو ایک طرف رکھ کر ایک نیا سلسلہ شروع کرے جس کا مفاد دونوں ممالک کو ہو.
ٹھیک ہے زبیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور افغانستان میں سرحد پار کیا سوچا جا رہا ہے اس بارے میں بتایا. بریگیڈیر صاحب, آپ سے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ افغان پناہ گزین جو پاکستان میں ہیں, پاکستان چاہتا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں, کئی بار ان کے لیے ڈیٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ نہیں ہوتی, کیا یہ افغان امن عمل جب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اس بارے میں پیش رفت ہو سکتی ہے یا یہ اس دورے میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا؟
میرے خیال میں تو افغان مہاجرین کے لیے طالبان کا بھی وہی نقطۂ نظر ہے جو باقی افغانستان میں ہے, اس لیے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ان کے لیے وہاں پر فل سیکٹر پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. یہ اقوام متحدہ کے ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس کے علاوہ افغان حکومت کا بھی ہے اور طالبان کا بھی ہے کہ افغانستان میں اگر ان کے لیے فل سیکٹر پیدا ہو جائے اور وہ فل سیکٹر یہ ہو کہ یہ خود بھی تیار ہو جانے کے لیے اور وہاں پر اگر جاتے ہیں تو وہاں پر امن ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عرصہ تو ان کا بہت زیادہ ہوا یہاں پاکستان میں, ان کے کاروبار وغیرہ ہے, تو وہ مرحلہ وار ایک سلسلہ ہوگا کہ جوں جوں امن آتا جائے گا ان کے لیے مواقع فل سیکٹر زیادہ ہوتا جائے گا اور پھر یہ رفتہ رفتہ جائیں گے. لیکن میرے خیال میں کہ ابرپٹ جانا یا پیس وہاں پر امن کا اور انٹرن گورنمنٹ کا اور ایک فیوچر سیٹ اپ ہونے کا اور اس کے کامیابی پر منحصر ہے کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ دو تین سال میں پھر پاکستان سے نکل سکتے ہیں, لیکن بہت مستقبل قریب میں ان کا امکان نہیں ہے.
اچھا ایک سوال ذرا ہٹ کے میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کو افغانستان سے حمایت یا پیسہ مل رہا ہے, کیا یہ ایسا معاملہ ہے کہ افغان صدر کے ساتھ ملاقاتوں میں زیر بحث آئے؟
اور یقینی طور پر یہ اس قسم کے مسائل اسپیشلی جو پاکستان کے خلاف جو دڑے جو پی ٹی ایم ہے وہ تو اندرونی ہے, لیکن خصوصاً وہاں پر جو ملٹنٹ تھے اس کے علاوہ اس کے لحاظ سے بھی پاکستان کا کنسرن ہے, اور دوسرا بارڈر مینجمنٹ کا بھی کنسرن ہے, اور تیسری بات یہ کہ پی ٹی ایم کے وہاں پر جو ان کو پذیرائی ملتی ہے یا ان کے میڈیا جو ان کو کوریج دیتا ہے یا باقی ادھر سے جو بیانات آتے ہیں اس پر پاکستان کو تشویش تو ہے, اور ظاہر ہے وہ اس کے ڈانڈے ملاتے ہیں کہ سائر انڈی اس کے ساتھ ہے, را کے ساتھ ہیں, اور تو ظاہر ہے کہ ان کا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا تو افغانستان میں عمل دخل ہے, خواہ وہ سی آئی اے ہو, موساد ہو یا وہ را ہو یا کوئی اور ہو, اور ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان قسم کے گروپوں کے ساتھ رابطہ رکھے. البتہ یہ پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے اور میرے خیال میں کہ بات چیت کے ذریعے اور انگیج کر کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اور میرے خیال میں اس لحاظ سے انہوں نے مختلف جرگے بھی ترتیب دیے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہا ہے, اور اس میں شاید افغانستان کی طرف سے اگر کچھ تھوڑی سی مدد حاصل ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے یا دونوں فریقوں کے بات چیت سے حل ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. جی بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. افغان صدر کے دورے پر ہم نے بات کی اور کچھ پس منظر بھی زیر بحث آیا. اب ہمیں مبارک حیدر صاحب نے جوائن کر لیا ہے جو دانشور ہیں, استاد ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. امریکہ میں صدارتی انتخابات اگلے سال ہونے ہیں اور اس کے لیے ڈیموکریٹ جو اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی طرف سے 22-23 امیدوار سامنے آ گئے ہیں. ان میں سے 10 خواہش مندوں کا پہلا مباحثہ گزشتہ روز ہوا. مبارک صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ صدارتی امیدوار بننے کے خواہش مندوں کی فہرست خاصی طویل ہے, 22-23 افراد ہیں, 6 خواتین بھی ہیں اور پہلے دن 10 خواہش مند آئے. کسی میں آپ کو کوئی ایسا اسپارک, ایسی چنگاری دکھائی دی کہ صدر ٹرمپ کو خطرہ محسوس ہو؟
کوئی بھی ایسا ان میں سے نہیں. یہ ظاہر ہے کہ خواہش اور جذبات تو سب کے ہیں اور بنیادی اس کی جو بنیاد ہے جس پہ سارے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اور جو خواہش مند ہیں
جی.
وہ بنیاد ہے ٹرمپ, صدر ٹرمپ کے جو پروگرامز ہیں ان کو روکنے کا
جی.
اور جو ٹرمپ سے نفرت ہے وہ بنیادی بات ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو شاید کیش کیا جا سکے. اور جو لوگ پچھلے 2-3 سال میں جو پروپیگنڈا صدر کے انتخابات سے لے کے اب تک ہوا ہے
جی.
اس کا خیال ہے ان لوگوں کا کہ اس کے نتیجے میں بہت شاید رائے لوگوں کے خلاف ہے پریزیڈنٹ کے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو یہ نفرت کو زیادہ شدت سے بیان کرے گا
جی.
وہ شاید لوگوں کے ووٹ لے سکے گا. یہ بنیاد ہے جس پہ اتنے لوگ امیدوار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی صفت جس میں بھی ہے اور سب میں ہے تو وہ ان میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے. تو یہ خیال لے کے تو یہ جدوجہد ہو رہی ہے. اور اس میں اگر ہم آبجیکٹولی دیکھیں کہ اس نفرت کے پس منظر کو چھوڑ کے
جی.
تو بطور صلاحیت کے ایک کوئی ان میں سے ایسا شخص جو امریکہ کے معاشی اور سیاسی اور بین الاقوامی معاملات کو ٹرمپ سے بہتر انداز سے چلا لے گا
جی.
تو وہ ایجنڈا یا وہ پروگرام دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. اور شخصیت کا تو خیر مسئلہ ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ شخصیت ابھی فوری طور پہ ساری بیان نہیں کی جا سکتی کسی بھی بندے کی
جی.
لیکن وہ شخصیت سے زیادہ ہوتا ہے کہ پروگرام کیا ہے, بات کیا کر رہے ہیں. وہ جسے ہم گٹس کہتے ہیں یا جسے ہم ویژن کہتے ہیں وہ کیا ہے. تو ویژن تو کسی جو کل کے لوگ تھے ان میں تو کسی کا بھی نہیں, اور ظاہر ہے کہ جو لوگ انہوں نے ابھی آئندہ کے لیے رکھے ہیں ان میں کچھ لوگوں کا ویژن ہے, جو جیسے برنی سینڈرز ہیں خاص طور پہ کہ وہ مارکسزم کا یا سوشلزم کا جو ایک ان کا پرانے جگادی مارکسسٹوں کا نقطۂ نظر ہے وہ تو ہے نا کم از کم
جی.
وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھوس ایک شخص کا ایک ورلڈ ویو ہے, ایک ویژن ہے جو کہ گرچہ بری طرح پٹ گیا ہے پچھلے 70-80 سال کے تجربے میں, لیکن جیسے ہمارے ملک میں بھی, پاکستان میں بھی میں دیکھتا ہوں, انڈیا میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس ویژن کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ لگ سکتا ہے. تو وہ تو ہوا, مگر یہ جو لوگ کل تھے ان میں تو کوئی بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ جس کے پاس کوئی اپنا ویژن ہے یا کوئی ایجنڈا ہے.
مبارک صاحب پھر کیا آخری مقابلہ یہ عمر رسیدہ برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کے درمیان ہوگا؟ یعنی یہ جولین کاسترو, الزبتھ ویرن, کاملا ہیرس, یہ ان کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں, تو یہ ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی؟
الزبتھ ویرن کا صرف وہی تھا نا کہ ہلری کلنٹن کے ساتھ جو ایک قریبی تعلق بنتا تھا اس وقت سے وہ لوگوں میں انٹروڈیوس ہوئی اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو بڑی توجہ دی, بہت سارے دن ان کو پوٹا ہے, ان کا نام رکھے, اور تو وہ تھوڑی توجہ ان پہ رہی ہے. لیکن ان کے پاس بھی کوئی ویژن نہیں
جی.
تو اس لیے مقابلہ آخر میں وہی دو بزرگوں کے درمیان ہے
جی,
جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی کلیئر بات ہے جس کا پریڈکٹ کر سکتا ہوں میں کہ जो बाइडन प्राइमरीज में नहीं निकल सकते आगे, क्योंकि अच्छा। प्राइमरीज में बड़ी एक नफरत से भरी हुई एक हलकत है जिसका एक ही विजन है कि इंतहाई लेफ्ट विंग का, इंतहाई नफरत का, गुस्से का इजहार कौन करता है, तो वो जो बाइडन से नहीं होगा। और इसलिए जो बाइडन प्राइमरीज में हार जाएंगे, और गर्चे उनका जो रेशो दिखाया जा रहा है पोल्स में रिपब्लिक व्यू में वो बहुत अच्छे हैं, तो वो उस लिहाज से वो है, लेकिन वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो तब होगा ना।
ठीक,
इलेक्शन से पहले ही अगर हार जाते हैं और बर्नी सैंडर्स को आ जाता है प्राइमरीज की अप्रूवल
जी,
तो बर्नी सैंडर्स होंगे, और बर्नी सैंडर्स को अमेरिका नहीं, ये अगर वेनेजुएला में होते तो क्या जीत जाते।
ठीक है,
तो ये अमेरिका में तो इनका ये मसला नहीं है, क्योंकि इट्स ए कैपिटलिस्ट कंट्री
जी,
और एक वो मुल्क जिसने सोशलिज्म को बहुत खंगाला है बड़ी मुद्दत से, उस पर तबसे
आलमी सतह पे उसे शिकस्त दी है
जी।
ठीक है सर, ये सदर ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं, चीन के साथ तजारती मुहाज़ खोला हुआ है, मेक्सिको पे दबाव डाल रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को मुश्तरका सरहद पे आने से रोके, तो ये उनकी सोची समझी खारजा पॉलिसी है या इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है?
नहीं, ये सोची समझी खारजा पॉलिसी है, और ये उनकी 15-16 की कंपेन में जो बड़ी वाज तौर पर सामने आई थी, जो इलेक्शन हुआ उसमें ट्रंप के एजेंडा में एक बात बड़ी वाजे थी, ईरान के ऊपर उन्होंने जिस अंदाज से प्रेसिडेंट ओबामा ने इसको लिया और डील किया, उसमें पहले दिन से इख्तलाफ था शिद्दत से
जी।
और वो बार बार उन्होंने कहा कि मैं इसको आते ही अगर मैं मुंतखब होता हूँ तो आई कैंसिल इट, ये खत्म हो, ये मुआहदा गलत है
जी।
और उसके अलावा जो था मेक्सिको का, उस पर तो आपको याद होगा कि उन्होंने बार बार कहा कि मैं मेक्सिको वाल बनाऊंगा और वाल जो है वो मेक्सिको पे करेगा, तो मेक्सिको के ऊपर दबाव का एक जो पॉलिटिकल काज है वो दो हैं, जैसे चाइना के साथ स्ट्रगल में बुनियादी पॉइंट इकोनॉमी का है
जी,
यहाँ पे इकोनॉमी के साथ साथ इमिग्रेशन का है, तो मेक्सिको से जो झगड़ा है वो ये है कि एक तो मेक्सिको आपकी इकॉनमी से बहुत बड़ा फायदा उठाता है अमेरिका की इकॉनमी से, दूसरा वो अपने रास्ते को नहीं बंद करता कि जो सारी लेटिन अमेरिका से साउथ अमेरिका की सारी आबादी आना चाहती है यहाँ, मतलब उनको डेमोक्रेट्स इन्वाइट भी करते रहते हैं कि जी सारे आ जाओ
जी।
और उसको एक अलग आप सवाल अगर उठाएंगे तो मैं अपना व्यू बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो मेक्सिको के रास्ते से हो रहा है
सर। लेकिन अगर मेक्सिको का रास्ता रोक भी दें, दीवार बना भी दें, लोग फिर पानी के रास्ते आने की कोशिश करेंगे, यानी दीवार से कोई हल तो नहीं निकल सकेगा, लोग तो जैसे यूरोप में करते हैं कि अफ्रीका से कश्तियों में बैठ के शाम ही जैसे पनाहगुज़ीन है वो यूरोप आने की कोशिश करते हैं, तो दीवार बनाने से तो कोई नहीं रुक जाएगा, जिसने आना है वो तो पानी के रास्ते से भी आने की कोशिश करेगा।
ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बात और है, इसके पीछे जो इस वक्त कार्टल्स हैं, जो तंजीमें हैं, जो ह्यूमन स्मगलिंग का कारोबार कर रहे हैं, वो बाय सी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वो मामला नहीं है जो आपको मेडिटेरेनियन सी में नजर आता है। मेडिटेरेनियन सी में तो लोग पत्थर मारे तो यूरोप को जा लगता है ना
जी,
यहाँ से आपको बड़े समुद्रों में से गुजर के आना होगा।
ठीक,
अच्छा, मुमकिन नहीं है
जी, एक बात ये, अब यानी फिर हम उस इलेक्शन पे दोबारा आते हैं कि आपके ख्याल में इलेक्शन का जो बुनियादी, जिसे इंडिया की जुबान में, भारत में कहते हैं कि मुद्दा क्या होगा, असल चीज क्या होगी, इमिग्रेंट्स का इश्यू होगा, गन कंट्रोल है, अब सदर ट्रंप के दौर में मईशत बहुत बेहतर है, तो ये मईशत पे बात की जाएगी, आपके ख्याल में वो क्या मरकजी नुकता क्या होगा लड़ाई का?
मरकजी नुकता इस वक्त इनके, अगर हम कहें मर्कजी नुकता, तो वो होता है कि जिसमें दोनों पार्टीज का कोई चांस हो कि उस पर बहस हो सकती है
जी।
अब यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है अपोजिशन के पास कि जिस पे वो बहस करवा सकें, क्योंकि एक ही बात वो बार बार कहते हैं ना कि हम एक इमिग्रेंट्स का मुल्क है, हमने इमिग्रेशन को खोलना है, हमने ओपन कर देना है बॉर्डर, दुनिया का कोई आए वो यहाँ बड़ी आसानी से उसे हमें वेलकम ऑन करते हैं, हम तो बहुत, अब जो ये जो एक टॉपिक है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं नजर मुझे आता कि जिसपे ट्रंप को चैलेंज किया जा रहा हो।
ठीक है।
देखिए, जहाँ फॉरेन पॉलिसी में भी अब चाइना के खिलाफ जितनी एफर्ट है, अमेरिका के सर्वाइवल की जंग है, वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मीडिया जेर लब मुखालफत करता है, लेकिन ओपनली कह नहीं सकते कि ये ट्रंप का गलत है
जी।
फिर इसी तरह मेक्सिको या कनाडा से नए मुआहदे अभी तक उसे रेटिफाई नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई बड़ा इख्तिलाफ नजर नहीं आता कि किसी ने कहा हो कि जी गलत है ये जो आपने मुआहदे पहले खत्म करके नए किए। सो बात अल्टीमेटली एक ही आई ना कि आपको इशू है कि जी इमिग्रेशन के लिए बॉर्डर खोलने हैं कि नहीं खोलने हैं।
ठीक है सर।
उस पे ट्रंप का विजन या नुक्ता नजर इसलिए जीतने वाला है क्योंकि बिलाखिर यहाँ की जो आबादी जिसको टारगेट किया जा रहा है वो उस आबादी को इतनी जहालत नहीं है कि उनको नजर नहीं आता कि ये क्या एजेंडा है। दुनिया भर से इस तहजीब की मुखालफत करने वाले जितने लोग हैं उनको आप बुला लें तो वो आके क्या करेंगे, मसलन व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अमेरिका।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मुबारक हैदर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें अमेरिका की सियासत पर सरासर गुफ्तगु करने के लिए। मेरी समझ में यही बात आई है कि डेमोक्रेट उम्मीदवारों की फहरिस्त तो काफ़ी तवील है, लेकिन उनके पास ऐसे बड़े इश्यूज़, ऐसे बड़े नारे नहीं हैं सिवाय सदर ट्रंप की मुखालफत के कि वो अपनी मुहिम चला सकें। ये मुबारक हैदर साहब की गुफ्तगु का निचोड़ था। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, और उसके बाद आके मालूम करेंगे कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के अतराफ़ क्या हो रहा है और क्यों एक और तनाज़ा बनते बनते रह गया।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
इस्लामाबाद की लाल मस्जिद एक बार तनाज़े का मरकज रह चुकी है और वहाँ एक ऑपरेशन भी किया गया, काफ़ी लोगों की हलाकतें भी हुई थीं। ये परवेज मुशर्रफ के दौर की बात है 2007 की। अब पाकिस्तान की सूरतहाल कुछ ऐसी है कि मकामी मीडिया सब कुछ शफाफ तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा और कुछ खबरें धुंधली सी आ रही हैं, तो उड़ती उड़ती सी खबर है कि फिर कोई तनाज़ा वहाँ जन्म ले रहा है। इस बारे में हम इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तजियाकार सबूक सैयद साहब से बात करेंगे। सबूक साहब बहुत शुक्रिया, हमें बताएं कि कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है जैसे लाल मस्जिद के इंतजामिया से फिर कोई तसादुम होने वाला है, या क्या तनाज़ा है, हमें बताएं असल सूरत हाल क्या है।
बहुत शुक्रिया मुबशर जैदी साहब। दरअसल कुछ दिन पहले लाल मस्जिद में एक इस तरह का वाकया पेश आया कि ये खबरें सामने आईं और लाल मस्जिद के लोगों की तरफ से ही आईं कि लाल मस्जिद का मुहासरा कर लिया गया है, पुलिस ने चारों तरफ से लाल मस्जिद का घेराव किया गया है और G7 में जो जामा हफ्सा है उसकी जो यहाँ से शिफ्ट होकर वहां चला गया था उसको भी घेराव किया गया है। लेकिन असल में वाकई ये हुआ कि जो लाल मस्जिद के खतीब थे जिनका नाम आमिर सदीक है और ये मौला अब्दुल अजीज के भांजे हैं, और इनको 2007 के बाद जब लाल मस्जिद के साथ मामलात हुकूमत ने सेट करने थे तो उस वक्त उम्मे हसान जो मौलाना अब्दुल अजीज है उनकी अहलियां हैं उनकी सिफारिश पर इनको यहाँ पर नायब खतीब के ओहदे पर तैनात किया गया था। इससे पहले ये इस्लामाबाद की एक और मस्जिद में छोटी सी मस्जिद में खिताबत और इमामत की जिम्मेदारियां सरंजाम दे रहे थे। तो इनके साथ असल में मौलाना अब्दुल अजीज का और इनका आपस में तनाजा था और उस तनाजे की बुनियादी वजह ये थी कि लाल मस्जिद में 3-4 कमरे हैं जो खाली पड़े हुए थे और वो खाली इस सेंस में तो नहीं थी लेकिन ये वहां पर दारुल इफ्ता कायम था और मकामी महल्ले के लोग एक अरसे से वहां से जाकर फतवे वगैरह तलब करते थे शादी ब्याह के सिलसिले में या बाकी जो दीनी मसाइल होते हैं उसके हवाले से। तो वो असल में मौलाना अब्दुल अजीज के एक तरह से तसरफ के अंदर थे, वो दारुल इफ्ता उस पर असर रसूख मौलाना अब्दुल अजीज के चलता था। तो आमिर सदीक साहब को जब कुछ 2 महीने पहले खतीब यहाँ मुकर्रर किया गया और उसकी भी कई वजूहात थी तो उसके बाद वो फुल फ्लेज एक कंट्रोल चाह रहे थे लाल मस्जिद के ऊपर। तो मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया जो हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी बच्चियों को लेकर आ गई, उन्होंने कहा कि वो लाल मस्जिद में ही क्लास लेंगी। और इसका भी एक पस मंजर था कि जब 2009 में इनके दरमियान मसालत हुई थी इंतजामिया और लाल मस्जिद इंतजामिया के दरमियान, तो इस्लामाबाद के इस्लामिक यूनिवर्सिटी के करीब एक 20 कनाल का प्लाट है जो एजुकेशनल एरियाज है वहां पर वो लाल मस्जिद को दिया गया था। फिर एकदम से वो प्लाट जो है वो कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद उस प्लाट को हासिल करने के लिए उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू किया और लाल मस्जिद में क्लासेज का आगाज भी करना चाहा। अब यहाँ पर लाल मस्जिद की जो असल इंतजामिया और एस्टेब्लिश इंतजामिया के दरमियान लड़ाई शुरू होगी और वहां पे जो जिली इंतजामिया है और لال مسجد انتظامیہ ان کے درمیان ایک پھڈا جو ہے وہاں پر شروع ہو گیا. اور اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے. اور یہ جو عامر صدیق ہیں, پہلے تو ان کا تعلق ایک شدت پسند مذہبی تنظیم کے ساتھ تھا, لیکن جو ہی وہ لال مسجد کے خطیب تعینات ہوئے تو انہوں نے اپنی تنظیم بدل لی اور جے یو آئی فے میں شامل ہو گئے. اب وہاں پر بھی ایک سچویشن پیدا ہو گئی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیسے معاملات کو سیٹ کیا جائے. تو بہت سے ایشوز تھے, ان سارے ایشوز کے اندر سے جو چیز نکلی تو وہ یہی نکلا کر کے وہ ظاہری صورت اس کی کہ کمروں کے اوپر قبضوں کا ایک تنازع بنا, اور جس کو پھر ام حسان وغیرہ میدان میں آ گئیں, اور پھر ان بچیوں کو پہلے اندر کیا گیا اور پھر ان بچیوں کو خوراک پہنچانے کی جب کوشش کی گئی تو پولیس نے ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا, جس کو محاصرے کا نام دے دیا گیا. لیکن بہرحال پھر کچھ اسلام آباد پنڈی کے علماء اکٹھے ہوئے اور ان کے آپس میں مشاورت ہوئی اور عامر صدیق کو لال مسجد سے معطل کر دیا گیا ہے, اور اب جو معاملات ہیں وہ ان کے آپس میں سیٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب لال مسجد کا خطیب کون ہوگا, یہ ایک معمہ ہے جسے بھی حل ہونا ہے.
اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کوئی ذاتی یا کہنا چاہیے اندرونی اختلاف تھا, اس کا انتظامیہ سے کوئی براہ راست تصادم کا خطرہ نہیں تھا. تو اب یہ بتائیں, مولانا عزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ داعش کے ہمدرد ہیں اور ان کے خطبے اور تقاریر بدستور شدت پسندی کے لیے ایندھن فراہم کر رہی ہیں, تو کیا حکومت ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے؟ کیا صورتحال ان کے حق؟
اچھا, داعش کی جانب جو ان کا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بار ان کے مدرسے کی طالبات نے داعش کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ ابو بکر بغدادی آئیں اور ان کے ساتھ معاملات کریں اور انتقام لیں, یہ ساری سے. لیکن مولانا عبدالعزیز نے بعد میں اس ساری بات کے بارے میں کہا کہ یہ بچوں نے میری مرضی اور اس کے بغیر کیا, اگرچہ کہ یہ بڑا سوال ہے کہ کیسے آپ کی مرضی کے بغیر بچوں یہ اقدامات سارے کر سکتی ہیں. لیکن اب صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے. اب جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ اسلام آباد میں جو 20 کنال کا ایک پلاٹ تھا اور اس پلاٹ کو انتظامیہ نے قلعدم کر دیا ہے اور اب لال مسجد کے پاس نہیں رہا, تو اس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. اور مولانا عزیز اب دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور وہ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جمہوریت کے عنوان پر موبائلے کا چیلنج دے رہے ہیں, کبھی ایک شدت پسند مذہبی گروہ کے لیڈر کا نام لے کر بھی انہوں نے کہا کہ وہ آئیں اور جمہوریت کے ایشو پر میرے ساتھ مناظرہ کریں, میرے ساتھ موبائلہ کریں. اور پھر جو ان کا اپنا مکتب فکر ہے, دیوبندی مکتب فکر, اس کے اندر بھی ان کے درمیان ایک بہت بڑی اس وقت انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی ہے, اور جسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شدت پسند گروہ ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے ہیں, اور جو پولیٹیکل دیوبندی تھاٹس کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو چکے ہیں. اور ان سب کا آپس میں گزشتہ ایک ہفتے سے سلسلہ چل رہا ہے, اور سارا سلسلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا تک محدود ہے. اور مولانا عبدالعزیز اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر روزانہ کبھی کس کو چیلنج کر رہے ہیں, کبھی کس کو موبائلی کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا, یہ ایک سچویشن جو ہے وہاں پر کریٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز اور اس سوچ کے جو دیگر لوگ ہیں وہ جمہوریت کو بالکل نہیں مانتے, جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف اس کو قرار دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ اصل میں اللہ کا ایک عذاب ہے اور ہمارے ملکوں پر جب تک یہ رہے گا ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو وہ اصل میں ایک اس تھاٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور سوچ فکر کو یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے علماء بھی ان کو کنوینس کرنے میں مطلب ہے کہ وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے, اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھ کر کیسے مولانا عبدالعزیز صاحب اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوگوں تک پھیلا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے صرف بات پاکستان کے اندر ہی نہیں پہنچ رہی, پاکستان سے باہر بھی پہنچتی ہے. تو اب ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مولانا عبدالعزیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نظریہ موقف غلط ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہیں بڑے مخلص آدمی, یعنی ان کے لیے لوگوں کے جو ان کا مکتب فکر ہے تو اس میں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ ہمدردیاں بعض کر پھر بہت آگے تک چلی جاتی ہیں, اور پاکستان نے 2007 کے بعد جو ماحول پورا برداشت کیا تو اس طرح کی چیزیں پھر ہونے کا اندیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جی
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں خدشہ برقرار ہے.
جی جی ہاں, یہ خدشہ بالکل آپ ہی کہہ سکتے ہیں, اگرچہ کہ اس کی شدت وہ نہیں ہے جو 2007 میں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہے. اور پھر جب اس طرح کے خیالات نظریات پروان چڑھتے ہیں تو لوگوں کو ایک اچھی زرخیز زمین مہیا آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی جو شدت پسند کی فصل اس کو آسانی سے کاشت کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ نے اور میں نے گزشتہ 15 سال پاکستان میں دیکھے ہیں.
بالکل, پاکستان نے بھگتے. بہت شکریہ سبوق سعید صاحب, میں لال مسجد اور کا جو حالیہ تنازع ہے اس کا پس منظر اور اس کے صورتحال بتانے کے لیے. اب ہم کچھ بات کریں گے معیشت کے بارے میں. امریکی ڈالر کی قیمت بڑھتے بڑھتے 164 تک پہنچ گئی ہے, اور اسکور بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. ہر کچھ دن کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ چند روپے مزید مہنگا ہو گیا ہے ڈالر. تو کچھ ماہرین سے بات کرتے ہیں اس بارے میں. ہمیں ایک بینک کے گروپ ہیڈ کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ خورشید ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے. خورشید صاحب بہت شکریہ. یہ ڈالر کی قیمت جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور روپے کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے یہ فری فال جاری رہے گا, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
اس میں آئی تھنک بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. آئی تھنک اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے, ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ریسنٹ چینج کی ہے اسٹیٹ بینک نے کہ ڈالر کو انہوں نے فری فلوٹ کیا ہے,
کہ
جو ڈالر اور روپے کا جو ریٹ ہے وہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گی. آئی تھنک یہ دس از آن سپلائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی ریٹ ول موو اپ, جیسے سپلائی آئے گی ریٹ ول موو ڈاؤن. سو اٹس اے فری فلوٹ.
تو اس سے بینکنگ سسٹم جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے؟ آپ ظاہر بینکر ہیں تو کچھ بینک کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے یا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس صورتحال سے؟
دیکھیں اس میں آبویسلی اکانومی پہ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آتا ہے, اسپیشلی جہاں پہ اکانومی اگر امپورٹ بیسڈ ہے. آئی تھنک جو کمزور روپیہ ہے اگینسٹ ڈالر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی
جی,
اینڈ جس سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے دیٹ ول انکریز. اینڈ سملرلی جو آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, وہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ جو ایک روپیہ اگر ڈالر گین کرتا ہے ایک روپیہ اگینسٹ پاکستانی روپی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹ جو ہے فورن ڈیٹ 100 بلین بڑھ رہا ہے
جی.
اوبیسلی اس کا امپیکٹ ہے, بٹ آئی تھنک ان ادر سائڈ اس کا جو پازیٹو سائڈ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو اس کا بینیفٹ آئے گا. بٹ چونکہ آئی تھنک حکومت نے ایک بیگیج انہیریٹ کیا اور اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے انہوں نے کچھ فنڈامنٹلس کو ٹھیک کر رہے ہیں
جی,
سو ہوپ فلی آئی تھنک 2-3 مہینے میں ایک پازیٹو امپیکٹ مارکیٹ میں آنا چاہیے. بٹ آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ اوبیسلی اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن پاکستان کے لیے, اسپیشلی اکانومی کے لیے
جی,
اور بٹ وی ہوپ کہ انشاءاللہ تھنگز ول امپروو جی.
ہمیں شکیل الرحمان صاحب نے جوائن کر لیا ہے جو کراچی چیمبر کے رکن ہیں, بزنس مین ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن ایک سوال میں اور خورشید صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ انویسٹمنٹ کے شعبے کے بینکر ہیں تو کیا بینکوں میں پیسہ آ رہا ہے؟ جیسے بینک اپنی سیلس ٹیموں کو اور ڈپازٹ ٹیمیں جو ڈپازٹ لانے والی ٹیمیں انہیں ٹارگٹ دیتے ہیں, تو یہ ٹارگٹ حاصل کر پا رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی اس کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں آیا نیگیٹو جہاں ہم یہ کہیں کہ ڈپازٹ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں بینکنگ انڈسٹری کے, ڈپازٹس کی گروتھ تو چل رہی ہے. بٹ آئی تھنک یہ ابھی جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے آن دا فسکل سائڈ, کہ جہاں پہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنے خرچے کم کرے اور ریونیو بڑھائے, تو ریونیو بڑھانے کے لیے اوبیسلی ایف بی آر نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں. اب ان انیشیٹیوز کے بیسس پہ وی ایکسپیکٹ کہ جی ریونیو بڑھے گا, تو آئی تھنک جو فسکل اسپیس ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگی. بٹ آئی تھنک جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ کوئی بینکنگ انڈسٹری کے اوپر کوئی ڈپازٹس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ابھی تک نہیں آیا.
اچھا اچھا, ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا, ایک آپ سے بہت اہم سوال مجھے خالد انم صاحب کے بارے میں کرنا ہے جنہوں نے ایک بہت جذباتی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہے. لیکن پہلے شکیل صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. شکیل صاحب, حکومت کے ہمدرد کہہ رہے ہیں کہ ملک کی 90% آبادی کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے ڈالر مہنگا ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا یہ بات, کیا یہ تاثر درست ہے؟
دنیا کی بات کر رہے ہیں
جی,
یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کو ڈالر مہنگا ہونے سے کوئی ملکی معیشت میں امپیکٹ نہیں آئے گا یا عام آدمی کو نہیں پڑے گا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا. یعنی آپ اندازہ کیجئے, آپ کی پورا پاکستان کی اکانومی امپورٹ بیس اکانومی ہے, ایون ایکسپورٹر بھی امپورٹ بیس ہیں. کس طرح کہ اگر ٹیکسٹائل بھی ایکسپورٹ کرتا ہے تو ٹیکسٹائل کو اب بعض دفعہ کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی ہماری جو ملک کی ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی, اس کا 20-30% امپورٹ ہوتی ہے. اچھا, تمام مشینیں امپورٹ ہوتی ہیں, ان کے پارٹس امپورٹ ہوتے ہیں, پیکیجنگ مٹیریل کی ریکوائرمنٹ امپورٹ ہوتی ہے,
تیل آتا ہے بہت زیادہ, گیس
کارٹنز ہوں یا اور چیزیں ہوں, سب امپورٹ ہوتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک اکانومی پہ اور ملک کے مہنگائی پہ ڈالر امپیکٹ نہ ڈالے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے مارکیٹ کی, ایک سلاٹا کاری ہے. اصل میں لوگ آ کر دیکھیں نا, کبھی چوڑیا بازار آئیں, کبھی سپر منڈی جائیں فیصل آباد کے
جی,
تو آپ جا کے دیکھیں کہ حال کیا ہے سب مارکیٹ کا. آپ کا آئل, آپ کی چینی, ایوری ایون دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں
جی,
سب کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے ڈالر کا. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ڈالر کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا.
तो शकील साहब, ये ताजिर और जी जी, तो यही मैं सवाल करने वाला था कि ताजिर और सनअतकार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर अगर मामला मईशत बेहतर नहीं है तो कोई हंगामी प्रोग्राम, कोई मशवरे हुकूमत को, कुछ मुतालबे ये सब करने चाहिए, दम साधे तो नहीं बैठे रह सकते।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम मुस्तकिल रबते में, हमारी पूरी जो जो लीडरशिप है वो रबते में, चैम्बर सारे खाली, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वही नहीं बल्कि सारे चैम्बर पाकिस्तान के रबते में है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि IMF की शराइत इतनी सख्त है इनके लिए कि इन्होंने ये मुआहदा कर लिया है और अब कहाँ रुकेगा जाके ये अंदाजा नहीं होता। अभी चीजें डिस्क्लोज भी नहीं हुई। अभी ये कहते हैं, गवर्नर साहब कहते हैं कि अभी हमने फ्री फ्लोट नहीं किया, मैनेज फ्लोट है। अब मैनेज फ्लोट पे अगर ये हाल है कि डॉलर 164 का हो जाए या 163 का हो जाए इंटरबैंक में, मेरा इंटरबैंक में आज डॉलर 164 का था और मार्केट ओपन मार्केट में 161 का था
जी।
तो अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कैसे कंट्रोल करेगी महंगाई को। तो पॉसिबल ही नहीं है कि महंगाई कंट्रोल ना हो सके और आम आदमी इंपैक्ट का, ये कैसे मुमकिन है।
अच्छा शकील साहब जी जी, मैं एक दो बहुत अहम सवाल करने हैं, लेकिन मैं खुशी साहब से पहले एक सवाल कर लूं कि खालिद अनम ने एक जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, उसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके जो उनका जो बैंक अकाउंट है उससे उन्हें पैसा नहीं निकालने दिया जा रहा। तो क्या बैंक पैसा होल्ड कर रहे हैं, ये भी एक अफवाह है क्या, ये बात इसकी बताएं आप, ये तरदीद करते हैं?
नहीं नहीं, मैं इसमें आई थिंक पहली चीज तो यह है कि उनके साथ जो है उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आई थिंक ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बैंक कोई डिपॉजिट होल्ड करना चाह रहे हैं या कोई डिपॉजिट पे रन पड़ा हुआ बैंकों के ऊपर, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है बैंकों के ऊपर कि उन्होंने 30 जून तक बायोमेट्रिक करवाना है सब कस्टमर्स का
जी,
और उस बायोमेट्रिक के लिए एक प्रोसेस हजार है, तो उसके लिए प्रेशराइज भी कर रहे हैं कस्टमर्स को, इश्तिहार भी आ रहे हैं, SMS भी हो रहे हैं ताकि लोगों को आगे तकलीफ ना होती इस उनके बाद। सो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो पूरी कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई खुदा ना खास तरह चीज है।
अच्छा, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं हम जैसे लोग,
तो वो अब UBL एक बड़ा बैंक है
जी, जी।
अब UBL इतना बड़ा बैंक है कि अगर उससे 2-4-5-10 करोड़ निकल भी जाए तो UBL कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है,
आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसी भी बात
नहीं। बताएं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो क्या करें बायोमेट्रिक के लिए,
हुआ है उससे कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं है चीज का।
जी जी,
मैं मुबशर साहब इससे कोई तबसरा करना चाहूंगा।
जी जी, श्योर श्योर,
तबसरा करना चाहूंगा।
फरमाइए।
दो बैंकों ने ये काम किया, एक निजान बैंक और एक UBL, उन्होंने 3 दिन पहले ब्लॉक कर दिए अकाउंट सबके, आप पहले थंब इंप्रेशन लिए, बायोमेट्रिक कराएं, उसके बाद हम अकाउंट खोलेंगे
जी।
ये किसी कहा भी चीज नहीं था, ये उन्होंने यकीनन लिक्विडिटी अपने पास रखने के लिए किया है। यानी मैं एक ब्रांच पे गया हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता ब्रांच का, मेरा वहाँ अकाउंट है, हमारी कंपनी का अकाउंट है, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया अपने पार्टनर्स के साथ, दो पार्टनर और थे, बायोमेट्रिक कराने के लिए गया और मेरे बेटे थे, वो बायोमेट्रिक कराने के लिए गया। ब्रांच वाले ने ये कहा कि हमारे पास तो लोगों की सैलरीज के पैसे जो यहाँ पर आते हैं, जो हमें डिस्बर्स करने होते हैं, वो एक कंपनी के 40 करोड़ रुपए रखे हुए हमारे पास।
अच्छा,
40 करोड़ रुपए, राइट, 100 मिलियन, तो अंदाजा कीजिए 400 मिलियन उनके पास 2 दिन से रखे हुए हैं और अब 30 जून तक रखे रहेंगे, क्योंकि हम इंप्रेशन के लोग उस तरह आ नहीं पा रहे
जी।
हम तो कॉमन तो आखिरी दिन जाते हैं ना
जी,
तो अब वो डिस्बर्स नहीं होंगे। इसी तरह बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्होंने इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ रुपीज की लिक्विडिटी UBL ने भी रखी हुई और निजाम बैंक ने भी रखी हुई।
ये तो मुनासिब बात है,
आसानी दे दी कि आप ATM पे जाकर बायोमेट्रिक करा सकते, लेकिन UBL की ब्रांच पे जाकर आपको बायोमेट्रिक कराना, ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो आप उन लोगों से पूछे जो SMEs हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनका ताल्लुक चैम्बर से होता है, जो जाहिर जो मल्टीनेशनल है, जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है, एक आम आदमी का प्रॉब्लम।
ठीक
है ना,
ठीक है। अच्छा खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैं शकील साहब एक सवाल और आपसे ये करना चाहता हूँ, शायद आपके इल्म में ये बात हो, ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बचत करके पाकिस्तान में जायदाद खरीदते हैं, उनसे हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि आप बैरून मुल्क कमाई की मनी ट्रेल दें और अगर नहीं दे सकते तो एमनेस्टी स्कीम के जरिए 4-6% टैक्स देकर अपने सफेद धन को मजीद सफेद करें। तो ये इस तरह की शर्त लगाने से मुल्क आने वाला पैसा रुक नहीं जाएगा, तरसीलात बड़ी इससे मुतासर होंगी। जी जी शकील साहब, आपसे जी शकील साहब से पूछ रहा हूँ,
उससे क्या डेफिनेटली ये तो बिल्कुल होगा, अभी इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया और आना शुरू हो जाएगा। ये जितनी भी इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी,
چیزیں کی جائیں گی تو پبلک سے پیدا ہوتی جائیں گی. یعنی آپ یقین کیجیے اس وقت صورتحال مارکیٹ کی یہ ہے کہ ایک سناٹے چھائے ہوئے ہیں. میں بلا مبالغہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کوئی ایگزیکٹیویٹ نہیں کر رہا, ہر آدمی پریشان ہے. اچھا لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کے سب لوگ ٹیکس نہ دے رہے ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرابلم کیا ہوئی ہے کہ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو ہی زیادہ پریشان کیا جاتا ہے. اگر آپ بالکل انرجسٹرڈ کو رجسٹر کریں اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, لیکن کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رجسٹرڈ لوگوں کو استعمال کریں. رجسٹر لوگوں کی آپ نے این آئی سی بھی لینا ہے, آپ نے جو سپلائی کر رہے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل دینی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ پرابلمس ہیں, یہ جینوئن پرابلمس ہیں. جب تک ان جینوئن پرابلمس کو نہیں دیکھا جائے گا یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے. 5 جولائی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا سونامی آتا ہے, وہ سونامی ہلا دے گا ہماری اکانومی کو. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں.
تو اس صورتحال کو ہم کیا سمجھیں شکیل صاحب؟ ہمیشہ تو ایسے برے حالات نہیں تھے اور ہمیشہ رہیں گے بھی نہیں, ظاہر ہے تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات میں, لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ ایک اتفاق سے ایک پیریڈ بیڈ پیچ آ گیا ہے. آپ کے خیال میں سے کتنے دن لگیں گے اسے گزرنے میں؟ اس سے
دیکھیے, اگر گورنمنٹ نے حکومت نے اس کو سیریسلی عام لوگوں سے جو چیمبر کامرس ہیں اور جو بزنس لیڈرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ جو بتا رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے گریونسز کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے تھوڑے سے اس میں چینجز لائی, تو ڈیفینیٹلی ہم آؤٹ کم پر ہم اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ باہر آ جائیں گے. لیکن پرابلم ابھر اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ سن کم رہی ہے اور کر زیادہ رہی ہے. اچھا یہ سارے اقدامات صحیح سمت میں ہوں گے لیکن ایک ایک کر کے آئے گا نا, گریجولی آئیں گی چیزیں. اگر ہم سارے چیزیں ایک ساتھ کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں اچیو کر سکیں گے. مطلب اگر فرض کیجیے کہ ڈاکومنٹری اکانومی کو کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے, میں صحیح یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن اگر یہ باؤنس بیک کر جائیں ایک ساتھ آپ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آپ وہیں کھڑے ہیں اسی جگہ کھڑے ہیں.
ٹھیک ہے,
بالکل ٹھیک ہے. بغیر ٹیکس کلچر کے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم کب تک مانگتے رہیں گے, ہم کب تک آئی ایم ایف سے قرض لیتے رہیں گے اور دوسرے ڈونر سے قرض لیتے رہیں گے؟ لیکن اس کے لیے گریجولی چلنا پڑے گا. ایک سال کے ٹائم, اگر ایک سال کا ٹارگیٹ رکھتے تو یہ ہم ایک سال میں ایک 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 چیز کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے تو کسی کو شکایت بھی نہ ہوتی, اور جو نہ کر رہا ہوتا, جو رجسٹر نہ رہا ہوتا, تو رجسٹرڈ لوگ جو ہیں وہ ان سے کہتے کہ تم غلط کر رہے ہو.
ٹھیک ہے شکیل صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمیں مارکیٹ کی صورتحال بتانے کے لیے. حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی معیشت کے, اور ڈالر کا ریٹ اس کا صرف ایک اشارہ ہے, ایک اشاریہ ہے کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب ہوا کہ معیشت ہماری ڈوبتی جا رہی ہے اور اس صورتحال کو فوری طور پر سنبھالنے کی ضرورت ہے. 1 جولائی کے بعد نیا بجٹ آ جائے گا, ایک نیا موڑ ہوگا ایک طرح سے ہماری معیشت کے لیے, اور اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر کاروبار کو نقصان ہوگا. ہم یہاں بہت ہی مختصر سا بریک لیں گے اور واپس آ کر پھر ورلڈ کپ کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
نیوزی لینڈ کے خلاف کل پاکستان نے ورلڈ کپ کا ایک اہم میچ کھیلا اور اس میں کامیابی حاصل کی, جس کے بعد سیمی فائنل کھیلنے کے لیے امکانات کچھ بہتر ہوئے ہیں, کچھ روشن ہوئے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہیں, ہمیں ٹیسٹ کرکٹر سابق ٹیسٹ کپتان عامر سہیل نے جوائن کیا ہے. عامر سہیل صاحب بہت شکریہ. کل کا میچ پہلی اننگز میں تو یک طرفہ سا لگ رہا تھا, لیکن پھر پاکستان دوسری جب اس کی پاکستان کی بیٹنگ آئی تو آخری اوور میں جا کے جیتے. کیا آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ پاکستان ہار بھی سکتا تھا؟
شروع میں جب 2 وکٹیں ہماری اوپنرز کی گر گئی تھیں تو اس کے بعد 15 اور 20 اوور کے درمیان وکٹ گر جاتی تو ہمیں مشکل ہو سکتی, لیکن جس طرح حفیظ اور بابر اعظم کی پارٹنرشپ ہوئی اور ان کے بعد بابر اعظم اور حارث سہیل جس طرح کھیلے تو نہیں لگ رہا تھا کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی, کیونکہ دونوں بڑے کنٹرولڈ اننگز کھیل رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز کنڈیشن جو تھی وہ بہت زیادہ وہ آپ کو سوٹ کر رہی تھی. یہاں پہ آپ کے بیٹسمین اتنا زیادہ کوئی چیلنج نہیں ہو رہے تھے اور بڑا اپنے کمفرٹ زون میں کھیل رہے تھے. اور ایسے میچز میں آئی تھنک جہاں پہ تھوڑی سی اپوزیشن تگڑی ہو, کنڈیشنز بھی تھوڑی سی ڈیمانڈنگ ہو, تو پھر آپ کو محتاط ہو کے کھیلنا, کیونکہ ہمارے لیے جیت امپورٹنٹ تھی. یہ امپورٹنٹ بھی تھا کہ ہم کب جیت رہے.
अच्छा, एक दौर था कि सईद अनवर और आपका ओपनिंग पेयर था और आप दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, अब फखर जमान और इमामुल हक की जोड़ी है लेकिन वो इस कदर कामयाब नहीं है, तो आपके ख्याल में वो क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों बड़ी पार्टनरशिप नहीं फराहम कर रहे पाकिस्तान को?
देखिए एक्चुअली फखर अगर आपने इस वर्ल्ड कप में देखा तो जितने भी ओपनर्स हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करके खेल रहे हैं, उनको पहले 8-9 ओवर जो है प्रेशर अब्सॉर्ब करना पड़ रहा है। अगर आप इंडियन ओपनर्स की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की बात करें, और जो भी ओपनर्स जिन्होंने अच्छा किया है उन्होंने आके प्रेशर अब्सॉर्ब किया और बड़ी कंजर्वेटिव और मैयर्ड अप्रोच के साथ बैटिंग की है। अब फिंच और वार्नर से ज्यादा रेपुटेशन तो किसी की नहीं है बॉलर्स को टेक ऑन करने की, वो भी बड़ा मेजर्ड अप्रोच से खेल रहे हैं। तो जो कंडीशन है वो डिमांड कर रही है। हमारे ओपनर जो है वो जब आप फखर जमान की बात करते देखे उनके साथ ये चीज तो आप रिलेट नहीं करेंगे और एसोसिएट भी नहीं करेंगे कि वो रुक रुक के खेलेंगे, वो आके अपने शॉट्स खेलते हैं और हमने उनको इनकरेज किया, हमने उनके ऊपर कभी ये ओनस नहीं डाला कि उन्होंने अपनी टेक्निक इंप्रूव करनी है, उन्होंने रिलायबल बैट्समैन बनना है। हम लोग जो है उनकी जो नेचुरल टैलेंट है उसके ऊपर हम लोग खुश थे, लेकिन अब जब डिमांड कुछ और है तो फिर अब क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। तो आई थिंक अभी फखर जमान जिस तरह खेल रहा है आपको कभी उसका फेलियर बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी जो अच्छी कभी वो अच्छी इनिंग खेलेगा वो भी आपको स्ट्राइड में लेनी पड़ेगी, तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा अनलेस एंड अंटिल ही इंप्रूव्स हिज टेक्निक। इन इमामुल हक की जहां तक बात करें तो वो टेक्निकली साउंड लग रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
आप समझते हैं कि ये पेयर इसे बदलना चाहिए, इसमें से किसी को डालें, किसी को निकालें, या इसी को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस में?
देखिए आप यही सोच के गए थे कि इन दोनों को वर्ल्ड कप में हम लोग यूज करेंगे और अब उस स्टेजेस में पहुंच गए हैं कि इतनी ज्यादा जो चेंजेस अगर हम दोबारा करने का सोचेंगे तो वो फेटल साबित हो सकता है। आई थिंक वी हैव टू स्टिक विद देम और जो हमें मिल रहा है हमने उसको लेने की कोशिश करनी है। अच्छा
ठीक है, आप सरफराज की क्यादत से मुतमईन है? काफी लोग उनपे तनकीद कर रहे थे जब वो दो मैच हार गए इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से, अब वो दुरुस्त फैसले कर रहे हैं या ठीक है, उन्हें मतलब मशवरा लेना चाहिए?
अभी भी उनको कैप्टनसी में जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कल भी हम लोगों ने जहाँ पे न्यूजीलैंड को हम 150 पे आउट कर सकते थे हमने अलाउ किया कि वो आराम आराम से खेल के उनको सिंगल मिलती रही, ओकेजनल बाउंड्री मिलती रही जिसकी वजह से वो 238 तक पहुंच गए। आई थिंक वो खतरनाक साबित हो सकता था अगर हम लोग तीसरी विकेट जल्दी गवा देते, वो पार्टनरशिप ना लगती तो हमें भी मुश्किल पड़ती। आई थिंक उन्होंने जो सिंगल आराम आराम से बैट्समैन को दी, उसके बाद मोहम्मद आमिर के 6 ओवर रखे, इमाद वसीम के सिर्फ 3 ओवर करवाए, हफीज को बॉलिंग करवाई। ठीक है हमें पता है हफीज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो पिचेस की जरूरत है। हफीज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को वहां तंग करेगा जहां पे विकेट जो है वो थोड़ा सा पेस मौजूद हो, जो उनका स्ट्रेटर वन है वो जरा तेज निकले उसमें वो डिसीव करते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, लेकिन ये स्लो विकेट थी तो उनके जो 7 ओवर उन्होंने कराए इंस्टेड अगर आपने फ्रंट लाइन बॉलर को करवाते तो वो बेहतर होता। और इमाद हुसैन जिनको आपने फ्रंट लाइन बॉलर खिलाया हुआ है अगर वो 3 ओवर करेंगे तो और ऐसी पिच के ऊपर जहां पे न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर का इतना गेंद टर्न हो रहा था, आई थिंक सरफराज को कुछ चीजें अभी भी इंप्रूव करनी है अगर उन्होंने अपनी टीम को जो है प्रेडिक्टेबल बनाना है विनिंग के हिसाब से।
ठीक है आमिर साहब, एक आखिरी और मुख्तसर सा सवाल कि पाकिस्तान से तो जाहिर है हमदर्दी है सब पाकिस्तानियों को और उससे वाबस्तगी है, लेकिन जो दूसरी टीमें भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, आपके ख्याल में कौन सी टीम है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है, मतलब किसी एक का अगर आप नाम लें तो?
देखिए इस वक्त जो अच्छी टीम लग रही है वेल राउंडेड जिसकी बैटिंग भी चल रही है बॉलिंग भी चल रही है फील्डिंग भी बहुत आला कर रहे हैं वो इंडिया की टीम है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग के इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और उनकी टीम जो है वो डेंजरस नजर आ रही है। आई थिंक दो टीमें जो हैं ये इस वक्त अगर 3 टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो वो कदरे बेहतर है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सुल साहब हमें वक्त देने के लिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट पे हमने बात की और मालूम ये होता है कि पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए उसके जो इम्कानात हैं वो रोशन हैं, और आमिर सुल साहब ने हमें बताया कि टीम के अंदर अगर कुछ खामी है तो क्या है, क़यादत के लिए कुछ बेहतर फैसले करने होंगे सरफराज को। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुबशिर अली जैदी को इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آئندہ سال امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان مباحثوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ نامزدگی کی دوڑ میں 2 درجن کے قریب ڈیموکریٹس امیدوار میدان میں ہیں۔ بدھ کو 10 ڈیموکریٹس امیدواروں نے صدارتی نامزدگی کے مباحثے میں حصہ لیا اور صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے اسٹیج پر مباحثے میں شریک 10 ڈیموکریٹس میں ہر ایک نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہی صدر ٹرمپ کے مقابلے میں سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم اس مباحثے میں مقبولیت کے لحاظ سے میساچوسٹس کی سینیٹر الیزابتھ وارن خاصی آگے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں معاشی تفریق پر خصوصاً بات کی۔
I am in this fight because I believe that we can make our government, we can make our economy, we can make our country work۔
الیزابتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ میں یہ جنگ اس لیے لڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم حکومت، معیشت اور ملک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں جو طاقتور ہیں بلکہ ہر کسی کے لیے۔ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے ویسے ہی لڑوں گی جیسے اپنے خاندان کے لیے لڑتی ہوں۔ نیو یارک سٹی کے میئر بل دی بلاسیو نے بھی متوسط طبقے کے ووٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی۔ ان کا کہنا تھا،
Because putting working people first, it matters. We need to be that party again.
کام کرنے والوں کو ترجیح دینا اہم ہے، ہمیں پھر سے وہی پارٹی بننا چاہیے۔ دوسری طرف اوہائیو سے تعلق رکھنے والے امیدوار ٹم رائن کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی عوام سے اپنا رشتہ اور تعلق کھو چکی ہے۔
We are not connecting to the working class people in the very states that I represent, in Ohio, in the industrial Midwest. We've lost all connection.
ہم اس مڈل کلاس سے تعلق جوڑ نہیں پا رہے ہیں جو ان ریاستوں میں رہتے ہیں جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں، یعنی اوہائیو اور مڈ ویسٹ کی صنعتی ریاستیں۔ ہم ان کے عوام کے ساتھ اپنے رشتوں کو منقطع کر چکے ہیں۔ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کوری بکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے وہ بہترین امیدوار ہیں۔
This is a referendum on him and getting rid of him, but it's also a referendum on us.
ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ صدارتی انتخاب ان کے خلاف ایک طرح کا ریفرنڈم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ریفرنڈم ہمارے درمیان بھی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ صدارتی دوڑ میں شامل امیدواروں نے ایران کے ساتھ جاری حالیہ کشیدگی پر بھی بات کی۔ مینیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبوچار نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ شروع کر دیں گے۔
And this president is literally every single day 10 minutes away from going to war.
یہ صدر ہر روز جنگ شروع کرنے سے 10 منٹ دور ہوتے ہیں، ایک ٹویٹ کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ صبح 5 بجے شب خوابی کے لباس میں آپ کو خارجہ پالیسی بنانی چاہیے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے مستقبل پر بھی بحث ہوئی۔ اوہائیو سے صدارتی امیدوار ٹم رائن کا کہنا تھا،
And the lesson that I've learned over the years is that you have to stay engaged in these situations.
جو سبق میں نے کئی سالوں میں سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال میں انگیج رہنا چاہیے۔ تاہم ریاست ہوائی سے صدارتی امیدوار تلسی گیبرڈ کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ کہتی ہیں،
As a soldier, I will tell you that answer is unacceptable. We have to bring our troops home from Afghanistan. We are in a place in Afghanistan where we have lost so many lives.
مس گیبرڈ کہہ رہی ہیں کہ بطور ایک فوجی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا جواب قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنے فوجیوں کو افغانستان سے واپس لانا ہے۔ ہم افغانستان میں بہت جانیں گنوا چکے ہیں۔ اس مباحثے کا دوسرا حصہ آج جمعرات کی رات کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں سینیٹر برنی سینڈرز، سینیٹر کملا ہارس، سابق صدر جو بائیڈن کے علاوہ دیگر امیدوار حصہ لیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔